نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کروڑ آباد احسان ہے کہ حضرت جی کی معیت میں ایک بار پھر ہم سب کو یہاں آنا نصیب ہوا ہے. آپ سب کو ہم سب کی جانب سے بے پناہ مبارکباد قبول ہو. جو لوگ یہاں نہیں آ سکے وہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حسرت نایاب سے دو چار ہیں, اور اللہ رب العزت کی ذات صدوتا صفات سے امید ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ثواب پانے والوں میں ہوں گے, کیونکہ انہیں جو مجبوریاں نہیں لے کے آئیں وہ مائیے بے آب ہیں, تڑپ رہے ہیں. آج بھی مختلف ساتھیوں کے مختلف ملکوں سے یہی پیغامات آئے ہیں کہ حضرت جی کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہم چاہنے کے باوجود پہنچ نہیں پا رہے ہیں, لیکن دل ہمارے وہیں پہ تڑپ رہے ہیں. ہم جو پہنچے ہیں وہ اپنی مرضی سے کم اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے زیادہ پہنچے ہیں, اور جب پہنچ گئے ہیں تو اس چیز کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں جس کے لیے ہمیں مشائخ یہاں پہ بلاتے ہیں. دوستو, یہ راستہ بہت نازک بھی ہے اور بہت خوش نصیبی کا راستہ بھی ہے. یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے اور اللہ رب العزت اپنی محبت کے معاملے میں غیور ہے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, اس راستے کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن جس طرح حضرت جی نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو دھابی کے حالات کے بارے میں کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرا عرصہ 36 سال وہاں ملازمت کا گزرا ہے, اور 1983 میں میری خوش قسمتی کہ حضرت جی شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مجھے چکرالہ شریف میں ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی, اور میرے استاد حضرت الیاس مظہر العالی یہاں پہ موجود ہیں, ان کی معیت میں ہم چار اشخاص یہاں پہ حاضر ہونے آئے تھے. اس وقت قبلہ حضرت بیگ صاحب دامت برکاتہ ہوں سفر حج پر حکومت کی طرف سے 6 ماہ کے لیے تشریف لے گئے تھے, جس میں مختلف ملکوں کی زیارات بھی تھیں. تو اس پورے عرصے میں جو حضرت جی سے ملاقات کر رہا اس میں حضرت بیگ صاحب سفر حجاز پر تھے, اور حضرت جی سے جو پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی وہ ملٹری ہسپتال میں بڑے حضرت جی کی علالت کے دوران تھی. اور وہ ملاقات اللہ رب العزت نے نقطۂ آغاز تو ضرور بنائی, لیکن وہ پھر ایک ایسے تعلق میں مسلسل تبدیل ہوتی چلی گئی جس میں ہماری اپنی کوششوں سے زیادہ حضرت جی کی اپنی شفقت اور محبت کو زیادہ دخل حاصل. اور میری خوش قسمتی کہ حضرت جی کا ٹرانسفر بہت جلدی بہاڑی کے علاقے میں ہوا, جس کا قریب ترین مقام ملتان تھا اور میرا غریب خانہ ملتان میں تھا, اور حضرت کے قدم بارہا وہاں پر آئے, اور حضرت نے کس طرح جماعت کو بنانے کے لیے کوششیں کیں, محنتیں کیں, وہاں ملتان میں بھی میں نے دیکھا, اور حضرت کس طرح سیماب صفت تھے, کیسی تڑپ کے حامل تھے. اور پھر جیسا کہ حضرت صبح ارشاد فرما رہے تھے کہ 1987 میں کیا واقعہ حضرت کے ساتھ پیش آیا تھا, جس کے 5 روز بعد ہمارے پاس پہلی بار تشریف لائے تھے. جب حضرت ہمارے پاس پہلی بار تشریف لائے تو تقریباً 10 ساتھی تھے جو حضرت کی خدمت میں ظاہری بیعت کے لیے پیش کیے. ان میں سے ایک ساتھی چیف انجینئر تھے ہماری کانٹریکٹنگ کمپنی میں HVAC کے, تو وہ اس رات ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کمرہ آپ نے لیا ہوا ہے, اگر آج رات حضرت جی کی معیت میں قیام کر لیں تو آپ کو شاید فرق محسوس ہو جائے. وہ رات وہاں رک گئے, اور صبح گریا زار تھے کہ آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا, کیونکہ رات مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اور یہ سب حضرت جی کی جوتیوں کے صدقے سے تھا. کیا کیفیات تھیں, یہ سب وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس سے گزرے. پھر حضرت نے وہاں محنت جب شروع کی تو میں ڈینگے نہیں مارنا چاہتا, میں اکیلا تھا, تنے تنہا تھا, جس پہ حضرت نے آبیاری کی, محنت کی, اور پھر ساتھی جڑتے چلے گئے. اور حضرت کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ جسے ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں, کوالٹی ناٹ دا کوانٹیٹی, کہ یہ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں حضرت جی کہ ہم چند ہوں لیکن ہیرے ہوں, ہم ایک ایسا مجمع نہ ہوں جن کا بے ہنگم معاملہ ہو, بلکہ ہم ایک ایسے نظم میں جڑے ہوئے ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ اللہ والا آ رہا ہے. حضرت نے ہماری تربیت جو ہے وہ روحانی طور پہ تو کی سو کی, ہماری دنیا بنانے کے لیے بہت کچھ کیا, اور یہ بتایا کہ یہ دنیا کے اندر سے ہی ہم نے آخرت کو کما کے لے کے جانا ہے. حضرت کا حسن خلوص وہ اپنی جگہ, حسن اخلاق اپنی جگہ, حسن کردار اپنی جگہ, لیکن اس کو دوسروں کے اندر سمو دینا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ آسان بات نہیں ہے دوستو. آپ خود تو اچھے بن سکتے ہیں لیکن دوسروں کو اچھا بنانے کے لیے جو محنت درکار ہے وہ محنت حضرت نے کر کے دکھائی ہے. اور پھر اس کے اثرات ہم نے دیکھے کہ جس جگہ میری ملازمت تھی وہاں سے میرا 2 ماہ کے بعد 1 ماہ کے لیے آنا ہوتا تھا, وہ صحرائی علاقہ تھا, ایک آئل کمپنی تھی, جو دوست مجھ سے شناسا ہیں انہیں علم ہے اس بات کا. میں 2016 میں وہاں سے ریٹائر ہو کے واپس آیا ہوں. اور پھر جب پہلے حضرت جی سے آنا ہوتا, وہ خط و کتابت کا زمانہ تھا, اور اس میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں کہ وہ خطوط بھی جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہوں گے کہ جب میں نے ایک خط حضرت کی خدمت میں لکھا وہ 30 صفحات پر مشتمل تھا. اس میں وہ کیفیات تھیں, وہاں کے ساتھیوں کے حالات تھے. اب تو ٹیلی فون ہے, اب واٹس ایپ ہے, آپ اس چیز کو پہنچ ہی نہیں سکتے, اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. جب خط آدمی لکھتا ہے تو لمحہ بہ لمحہ حضرت کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ اس چشم زدن میں نہیں بنتا. یہ اسی طرح حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی خط و کتابت کا زمانہ ہی تھا, اس کے بعد قبلہ حضرت جی کے ساتھ بھی برسہ برس خط و کتابت کا زمانہ تھا. بعد میں جب ٹیلی فون چلنے بھی شروع ہوئے تو پھر یہ تھا کہ کال بک کروائی ہے تو پتہ نہیں کب ملے گی, پھر جب مل گئی ہمیں لالچ ہوتا تھا, تو ایک کال اگر 100 درہم کی بھی بن گئی تو ہم نے پرواہ نہیں کی, اس لیے کہ حضرت سے بات ہو گئی ہے تو ہمارے لیے بہت غنیمت. اور اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 100 درہم میں ایسے پیکج مل جاتے ہیں کہ پورا مہینہ بات کر سکتے ہیں. بات پیسے کی نہیں ہوتی, بات اس وقت کی ہوتی ہے, وہ وقت اب لوٹ کے تو نہیں آ سکتا. اس وقت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں ان میں سے ہمارے ایک عزیز ترین دوست ابراہیم زمام تھے جو 1991 میں ایک کار کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ پہلے عرب ساتھی تھے, مصر کے رہنے والے تھے, اور مصریوں سے جو لوگ عرب میں رہے ہیں ان کا سابقہ رہا ہوگا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں, ان کی شخصیت کہہ بار ہے, لیکن دین جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. جو وہاں کے ائمہ کرام بھی ہوتے ہیں, جو ہمارے شیخ 80 کی دہائی میں تھے, جو ہمیں نماز پڑھاتے تھے, وہ مصر کے تھے, جامعہ اظہر کے پڑھے ہوئے تھے, حافظ قرآن تھے, عالم دین تھے. چونکہ میرا سعودی عرب میں کام کرنے کا اتفاق ہوا تو میری عربی کی شدھ بدھ کافی اچھی تھی اور ان کے پورے جو خطاب ہیں میں سمجھ لیتا تھا, تو آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے. لیکن یہ تو ہے ان کے علم کا معاملہ, اور عملیت کا معاملہ یہ ہے کہ میرے جو ہندوستانی کولیگ تھے میرے ساتھ کام کرنے والے, وہ مجھے کہتے تم ہمارے پاس سینما دیکھنے نہیں آتے. اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت واحد تفریح سینما ہال ہوتا تھا, تو ہماری کمپنی نے مفت میں سینما ہال فراہم کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ ہمارے شوق میں شامل ہی نہیں تھا, تو میں وہاں جاتا ہی نہیں تھا, میں نے اس کو دیکھا بھی کبھی نہیں. تو انہوں نے مجھے بڑے تعجب سے کہا کہ جس مبلک کے پیچھے تم نمازیں ادا کرتے ہو وہ تو ہر سینما دیکھنے آتے ہیں, ہر قسم کی فلم دیکھتے ہیں. پھر جب ہم نے رات کی ڈیوٹی پہ آنا تو وہ گیٹ پہ خیر سے تاش کھیل رہے ہوتے تھے. تو جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں, ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے, تو وہ کہتے کہ ہم کیا کریں, وقت کو کیسے گزارے ہیں, ہم پردیس میں رہتے ہیں, دوسروں کا کلچر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا وقت پاس کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں کے جو با علم لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے, تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس میں سے ابراہیم زبان کو اس بات کا سمجھ آ جانا, اور وہاں سے ود آؤٹ پے لیو لے کے آنا, بغیر تنخواہ کے چھٹی لے کے آنا, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اور وہ چھٹی کی پھر اجازت مل جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا فیض نظر تھا. اس وقت کراچی کے رستے فلائٹیں آتی تھیں, حضرت وہاں تشریف لائے ہمارے پاس. اس کو میں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت نے ہمیں لینے آنا تھا ایئرپورٹ, چونکہ ساتھی عرب ملک سے آ رہا تھا اور پہلی مرتبہ کوئی عرب ساتھی پہنچ رہا تھا, تو حضرت کے دل میں بے پناہ محبت تھی. لیکن اتفاق سے حضرت کی اس دن کوئی ایسی میٹنگ آ گئی, ایسی کوئی ایکسرسائز آئے گی جس میں بڑے افسران تھے, اور یہ بات ابراہیم نے مجھے کراچی ہی میں بتا دی تھی جب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت ہمیں صبح لینے نہیں آ سکیں گے, ان کی کوئی سرکاری کال آ گئی ہے. حالانکہ وہ حضرت سے ملا ہی نہیں تھا. پھر جب ہم صبح پہنچے تو میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ حضرت جی کا فون آیا ہے, اور انہوں نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ شام مغرب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میری جو ہے افسران بالا کے ساتھ کچھ مصروفیت ہے. تو پھر جب میں نے ابراہیم کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا, ہم چونکہ رات کے سفر کر کے آئے ہوئے تھے, تو میں نے اسے کہا کہ آرام کر لیں. پھر ظہر کے بعد اٹھے, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد چائے پیش کی اس کو, تو بیٹھے تھے اوپر, جو جن لوگوں نے وہ گھر ہمارا دیکھا ہو تو اوپر ہی گیسٹ روم تھا, اوپر ہی ڈرائنگ روم تھا جہاں ذکر ہوتا تھا, مہمانوں کا قیام ہوتا تھا. تو اچانک اٹھ کے وہ کھڑا ہو, کہتا ہے کہ حضرت جی تشریف لے. ابھی حضرت جی نیچے سے اوپر نہیں آئے تھے اور اس نے حضرت جی کو دیکھا بھی نہیں تھا. تو اتنے مجھے حیرت اس لیے بھی ہوئی کہ ہمارے وہ جو اوپر کا پورشن تھا اس کی سیڑھیاں گھر کے اندر سے داخل ہوتی تھیں, تو جب تک کوئی بیل نہ ہو یا گھر کے اندر کوئی نہ آئے اس وقت تک تو نہیں آ سکتے. میں نے کہ اسے غلطی لگی. اتنے میں چونکہ اس کی پوچھ تھی اور میرا منہ تھا سیڑھیوں کی طرف, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جی تشریف لا. اتفاق یہ ہوا کہ میرے بڑے بھائی دروازے سے باہر کھڑے تھے, اور جس طرح حضرت جی تشریف لائے انہوں نے بتایا کہ ابراہیم اور زاہد اوپر بیٹھے ہیں, تو یہ اوپر تشریف لے آئے. تو جب وہ اوپر جس طرح ہی حضرت پہنچے وہ فوراً اباؤٹ ٹرن ہوا اور ایسے دوڑ کے گیا حضرت کے پاس جس طرح برسوں کا حضرت کو جانتا تھا. دوستو یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں اور سمجھنی بڑی مشکل ہیں, اور جب حضرت سے بغل گیر ہوا تو زارو قطار ہونے لگ گئے. حضرت نے بڑی تھپکی دی, حضرت سے واقف ہیں, حضرت کو جانتے ہیں کہ حضرت کتنی شفقت فرماتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ عصر پڑھ چکے ہیں, میں عصر کے لیے وضو کی تجدید کر لوں, میں نے عصر پڑھنی ہے. تو جب حضرت وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے ابراہیم سے کہا یہ تو خوشی کا موقع تھا, آپ کو تو مسرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, آپ رو کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا زاہد بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں ان سے بغل گیر ہوا ہوں تو مجھے یہ لگا ہے کہ ان کے قلب سے بجلی کا ایک کوندا میرے قلب میں داخل ہو جس کا میں تحمل نہیں کر سکا. دوستو آپ اس کا ادراک کریں یا نہ کریں, وہ چیز آپ کو مل رہی ہے, چاہے آپ یہاں ہیں, چاہے آپ آسٹریلیا میں ہیں, چاہے آپ کینیڈا میں ہیں, چاہے آپ امریکہ میں ہیں. یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا حضرت ہم لوگوں کو فرماتے ہیں بیان کرنے کے لیے, یہ محض رغبت دلانے کے لیے, ورنہ یہ راستہ اتنا یقینی ہے جتنا سورج کا چڑھنا یقینی ہے. جس طرح ہر آدمی کو پتا ہے صبح سورج چڑھے گا, اتنا ہی یہ روز روشن کی طرح راستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ آیا من آیات اللہ دکھاتے ہیں جن کو آپ کے سامنے عرض اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر کوئی شک و شبہ رہ گیا ہو تو ان واقعات کے سننے سے دور ہو جائے. یہ ابراہیم وہاں پہ تقریباً ہمارے پاس 5 دن رہا, مشتبہ بھی حضرت جی کے ساتھ وہ حاضر ہوا, اور اس مشتبہ کی جو شکل تھی وہ ہمارے پرانے بزرگ ساتھی بتا سکتے ہیں, اور حضرت پوری جماعت کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے, اور پھر وہ واپس روانہ ہو گیا. لیکن چونکہ حضرت سے مل کے گیا تھا, اس کے اثرات اس طرح سے مرتب ہوئے کہ جب وہ وہاں پہنچا تو ہمارے پاس وہاں یو اے ای کا نیشنل مقامی لڑکا تھا, اس کا نام ہے مبارک بن زیود, وہ حبشی نژاد ہے. اس کو 16 سال کی عمر میں ایک خواب ایک مہینہ نظر آتا, یہ بعد میں اس نے بتایا, شروع میں تو اس نے یہ بات نہیں بتائی تھی. کیا خواب نظر آتا ہے کہ ایک قبر ہے, اس سے روشنی کی ایک کرن اٹھتی ہے, وہ زاہد کے کمرے تک آتی ہے, اس سے میرے کمرے تک آتی ہے, اور یہ مسلسل ایک مثلث بنی ہوئی جسے آپ انگلش میں ٹرائی اینگل کہتے ہیں. اب وہ کہتا ہے میں یہ دیکھ دیکھ کے اتنا تنگ آ گیا کہ پھر میں ابراہیم کے پاس گیا. میں نے کہا یہ خواب کیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں تو زاہد کو اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس وہ چونکہ یہاں سے بھوکے گیا تھا اور یہ جو صاحب کشف برادران ہوتے ہیں ان کو یہ بھی بڑی خوبی ان میں ہوتی ہے کہ چیزوں کی وضاحت خود ہی کرنا پسند کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ یہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے شیخ ہیں جن کی قبر پہ میں حاضری دے کے آیا ہوں, ان کی جو بھی چیز آپ ملے گی اب یہاں وہ زاہد کے ذریعے سے ملے گی اور زاہد تمہیں ذکر سکھائے گا اور وہ ذکر آئندہ کرنے والے تم ہو. اب وہ اس پہ کس طرح قائل ہو گیا, اس کی وجہ اس نے بتائی کہ چونکہ میں ایک مہینے سے یہ خواب دیکھ رہا تھا وہ میرے پاس آ گیا میرے کمرے میں, وہ ڈارمیٹریز وغیرہ دیکھی ہوں گی جو لوگ آئل کمپنیز میں کام کرتے ہیں, تو مجھے اس نے آ کے جب کہا تو میں نے کہا یہ جماعت سال لڑکا ہے ایسے ہی سے ابراہیم جو ہے وہ غلا کے لے آیا ہوگا, تو میں نے اس کو کتاب دے دی دلال السلوک انگریزی والی, بھائی یہ پڑھ کے آنا. تو جب ہفتہ بعد وہ آیا میرے پاس انہوں نے کہا یہ جو انگریزی اس میں لکھی ہوئی ہے اسے میں کیا میرے والد صاحب بھی نہیں سمجھ سکتا, تو آپ یہ انگریزی والی کتابیں مجھے نہ دیں, آپ وہ کام بتائیں جو ابراہیم کو بتایا. تو آپ یقین کریں دوستوں کہ جب ہم نے اسے ذکر بتایا تو ہم جو کمرے میں بیٹھے تھے 12, 14, 15 آدمی وہ ہیش تھے اس اکیلے آدمی کے سامنے, وہ ایسے لگتا تھا جیسے 2 درجن آدمی ذکر کر رہے ہیں اکیلا, اور ڈارمیٹری اس طرح دھمکتی تھی کہ وہاں یہ بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ اس کمرے میں کوئی پاگل رہتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں صبح شام کے, تو دھمک پیدا کرتے ہیں. لیکن وہ وقت چونکہ اچھا تھا, وہ افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا اور داڑھی والوں کی قدر و منزلت بڑی تھی, تو اس لیے ہمیں کہتا کوئی کچھ نہیں تھا, سب ہم سے خوش تھے, اچھا وقت تھا, تو کسی نے ہم پہ انگشتر مائی یہ تو نہیں کی. لیکن یہ تکلیف لوگوں کو بڑی تھی. میرے پڑوس میں ایک پاکستانی رہتے تھے, وہ جو کوئی نیا وہاں پہ بندہ آتا اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے سے بچ کے رہنا جو میرا پڑوسی ہے, کیونکہ یہ 2-4 دن میں ہی بندے کو پاگل کر دیتا ہے. تو اب اتفاق یہ ہے کہ جو لوگ ملنے آتے وہ کہتے ہیں ہم شروع میں تو یہی سمجھتے تھے کہ آپ پاگل آدمی ہیں, لیکن پھر ہمیں تجسس ہوتا کہ ذرا پتہ تو کر لیں کہ پاگل پن کی وجوہات کیا ہیں. دوستو یہ دین پہ چلنا, یہ دینی راستے پہ چلنا, ان کی مشکلات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, جب تک انہیں پسے پش نہ ڈالیں اور آپ کو ہدایات دینے والا اور رہنما کوئی نہ ہو تو پھر بھٹک جانے کے بھی بہت امکانات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر قدم پر حضرت نے رہنمائی فرمائی, اور اس کے بعد جب یہ ساتھی ہمارے پاس مستقل مزاج ہو گیا تو ہمارے جو تیسرے ساتھی تشریف لائے وہ ولید حسن عبود تھے, اور وہ ایسے ساتھی ثابت ہوئے کہ ان دونوں ساتھیوں کو وہ مات دے, اس لیے کہ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن کو ولید حسن عبود جیسی ذہنی وضاحت حاصل ہے, جسے ہم انگریزی میں کلیئرٹی کہتے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی عرب ہونے کے باوجود. اور اس کا آنا جو ہے وہ سب سے موجز نما ہے. وہ میرا افسر تھا, یہ لوگ تو میرے کلیگ میرے برابر کام کرتے تھے, ابراہیم زمان مبارک, وہ شفٹ کنٹرولر تھا اور میں اس کے ماتحت کام کرتا تھا, رات کی ڈیوٹی تھی. تو اس نے مجھے اچانک بلایا ریڈیو پر کہ میری بات سنو. جب میں اندر آیا میں نے کہا شاید کسی کام سے بلایا ہوگا, کہتا میں نے سنا ہے, جیسا کہ وہ چھیڑنے کے لیے نہیں کہتا, کہ میں نے سنا ہے تمہارے پاس ایک سلسلہ ہے, میں بھی ایک سلسلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں, جس طرح کوئی خریدنے والی چیز ہوتی ہے, اور وہ سلسلہ دنیا کا عظیم ترین سلسلہ ہے جس میں میں جا رہا ہوں. تو میں نے بھی اسے اسی طرح سے جواب میں یہ کہا کہ اس کی عظمت کی کوئی کہانی آپ مجھے بھی بتا دیں. تو کہتے اس کی عظمت کی یہ کم دلیل ہے کہ ہمارے شیخ جب ہمیں ذکر کرواتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں چھری تھما دیتے ہیں, اور وہ ہم اپنے پیٹ میں مارے سینے میں مارے وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح کھلونا ہے, وہ ہم پہ اثر انداز نہیں. میں نے کہا اور کیا کمال ہے, کہتے ہیں وہ جنگل میں ہمیں لے جاتے ہیں, سانپ کو ہاتھ ڈال دیں, بچھو کو ہاتھ ڈال دیں, ہمارے ہاتھ میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھلونا ہو اور یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا اللہ والا ہونے سے کیا تعلق ہے, یہ کام تو میں نے اپنے بچپن میں لڑکپن میں جوانی میں ہر چوک پہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, ہر چوراہے پہ دیکھے ہیں کہ شعبد آباز ہیں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور یہی کمالات کر کے دکھاتے ہیں, یہ تو نظر بندی ہے. کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جو اصل سلسلہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرے دوست اصل سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس 14 صدیوں کا سینہ چیر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ شیخ بیعت کروا سکے, اسے کہتے ہیں سلسلے کی عظمت, یہ سلسلہ وہ ہے. تو بڑا حیران ہو کے کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے ایسا دعویٰ تو کبھی نہیں کیا, لیکن شاید اس وقت مشائخ کی توجہ زیادہ تھی, میری زبان سے یہ کہا گیا کہ ولید مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے چھٹی جانے میں کتنے دن؟ جن دنوں وہ کام کرتا تھا چونکہ وہ افسر تھا وہ 43 دن کے بعد 27 دن چھٹی جاتا تھا، یعنی 6 ہفتے انہوں نے کام کرنا ہے، 4 ہفتے چھٹی ہونی تقریباً۔ تو اس نے کہا میرے 27 دن باقی ہیں اور میں تقریباً 16 دن کام کر چکا ہوں، اور وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ تو میں نے کہا ولید پھر ایک کام کرتے ہیں کہ یہ 27 دن آپ اس طرح گزار دو جس طرح میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر لینا کہ آپ نے کیا کرنا۔ کہتا ہے ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں طلب رکھی تھی اور مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، تہجد کا معمول تو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے، اور وہ مبتدی تھا۔ اس نے میرے ساتھ اس 27 دن میں نہ کوئی تہجد کا معمول چھوڑا اور نہ کوئی شام کا معمول چھوڑا، چونکہ ہم کام ہی شفٹ میں اکٹھے کرتے تھے، اور وہ خود ہی شفٹ کا انچارج تھا، اور وہ شفٹ کنٹرولر کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہاں پر، کہ وہاں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں، پلانٹ مینیجر کے بعد وہی سب سے زیادہ طاقتور عہدہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا نا آئے جی مسجد میں چلتے ہیں، اپنا ذکر کا ٹائم ہو گیا، اب ذکر کرتے ہیں، اب تہجد کا وقت آ جائے یا مغرب کا وقت آ جائے، ہمارا کوئی بھی ذکر وقت سے نہیں گیا۔ اس کی رفتہ رفتہ کیفیات ایسی ہونی شروع ہو گئی کہ جس دن لیلۃ القدر تھی، ایک تو ہوتا ہے نا بند آنکھوں کی کیفیات، وہ تو سارے لوگ ہی بتا دیتے ہیں، اس نے کھلی آنکھوں سے عصر کے وقت بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے اتر کے آ چکے ہیں، اور انہوں نے جھنڈا زمین کے اوپر گاڑ دیا ہے، اور فرشتے قطار دار اندر قطار آ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب رات کو ذکر ہوا تو اس نے کہا کہ یہ کیفیت اس وقت یہ ہے کہ جو انوارات لیلۃ القدر کے گر رہے ہیں وہ صرف دو جگہ گر رہے ہیں، جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں اور یا بیت اللہ پہ گر رہے ہیں۔ اب دیکھیں بیت اللہ میں جو شخص ہے وہ بھی اس سے محروم نہیں ہے، اور جو ذکر جہاں بھی کر رہا ہے وہ بھی اس سے محروم نہیں۔ تو آپ اس ذکر کی عظمت کا اندازہ یہاں سے کریں۔ بہرحال ان کیفیات کے ساتھ وہ اپنی چھٹی پہ چلا گیا۔ اس سے پہلے 5 دن کے بعد اس کا مجھے فون آیا، اور فون اس زمانے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اور آدمی کی کوئی زیادہ ہی مجبوری ہوتی تو فون کرتا تھا، لیکن اس کی طلب کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے وہاں سے فون کیا کہ آپ حضرت جی کو فوراً فون کرو۔ میں نے کہا کیا فون کروں؟ انہیں بتایا کہ ولید اویسی ہو گیا۔ اب میں نے تو حضرت جی کو کوئی فون نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا، میں نے کہا یہ تو اب وہاں گیا ہے، پتہ نہیں کس یہ دباؤ میں مجھے کہہ رہا ہے، جب آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ تو جب وہ چھٹی گزار کے آیا تو میں نے ولید سے پہلا سوال کیا کہ بھائی یہ بات تم نے یہاں تو کہی نہیں، تم تو یہی کہہ رہے تھے میں وعدہ کر کے آیا ہوں میں وہاں جا کے دیکھوں گا، اور تم نے 5 دن کے بعد ہی کہہ دیا کہ حضرت جی کو اطلاع کر دو، تو کیا واردات ہوئی؟ تو اس نے جو واردات بنائی بتائی وہ خود آیا من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی۔ اس کے جو شیخ تھے وہ کلین شیخ تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے 5000 مرید تھے۔ اس نے جا کے جب انہیں بتایا کہ میں تو ایک ایسے شیخ کی خبر لے کے آیا ہوں جو روحانی بیعت کرواتے ہیں، آپ بتاؤ اب میں کیا کروں، میں تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں، لیکن اب میں بڑا الجھ گیا ہوں، اور مجھے تو ملائکہ کیا، مجھے تو ان کے سردار حضرت علیہ السلام کی اجازت ہو چکی، اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ اس نے کہا کہ بات اور تو بعد میں کرنا، پہلے مجھے وہ چیز سکھاؤ۔ کہتے اس نے 3 دن میرے ساتھ ذکر کیا، اور 4th دن میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے کہ حضرت شیخ اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ولید اویسی ہو چکا ہے۔ آپ یہاں سے سمجھیں کہ جب ذکر شروع ہو جاتا ہے تو آپ سلسلے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایسا نادر الوقوع ہے، ایسے ہی سے سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کی تو میرے پاس گنجائش کوئی نہیں تھی، اب میں کیا کرتا، تو میں نے تو ادھر آنا ہی تھا۔ پھر میں نے کہا یار اکٹھی چلتے، تم بھی چلو، کہتے یہ 5000 میرے مرید ہیں مجھے ذبح کر دیں گے، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں، تم جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص پھر بھی نیک نیت تھا ہمارے ملک کے جھوٹے مشائخ کی نسبت، کہ اس نے سچ کو تسلیم تو کیا اور سچ کا اعتراف بھی کیا۔ پھر وہ بھی یہاں پہ رخت 10 دن کی تقریباً چھٹی لے کے تشریف لائے تھے، اور حضرت دادا ریٹائر ہوئے تھے، 1987 کی بات۔ اور وہ بات بھی بڑی یادگار ہے کہ جب ولید یہاں سے ہو کے واپس گیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے راولپنڈی اسلام آباد دیکھا، ہمارا بڑا شہر خوبصورت ہے۔ اس نے جواب میں یہ کہا، زاہد میرے نزدیک دنیا میں اگر خوبصورتی دیکھنی ہو تو لبنان پہ ختم ہو جاتی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، زیتون وہاں ہے، تین وہاں ہے، کون سا پھل ہے، کون سا موسم ہے۔ میں خوبصورتی دیکھنے نہیں گیا تھا، میں شیخ کو دیکھنے گیا۔ میرا کوئی لمحہ شیخ سے خالی نہیں تھا، سوائے اس لمحے کے جب حضرت آرام فرماتے تھے۔ اگر حضرت گاڑی میں جا رہے ہیں تو میں گاڑی میں ہوں، حضرت مسجد جا رہے ہیں مسجد میں ہوں، حضرت مشتاباد گیا مشتاباد، حضرت کہیں سیر کرنے گئے تو میں سیر کرنے گیا، مجھے اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر آپ ان کے مناقب بتانے کے لیے کہیں کہ شیخ میرے کیسے تھے تو میں اس پہ آپ کو ایک بیان پورا کر سکتا ہوں، لیکن میں پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ میں پاکستان کو دیکھنے گیا ہی نہیں تھا۔ دوستو، جب تک ہماری نظر چیزوں سے ہٹ کر اپنے شیخ کی طرف نہیں آئے گی، اور شیخ کی طرف آنے کا مطلب اس راستے کی طرف، جس راستے کی وہ نشاندہی کرتے ہیں، اس سے تک اس راستے کو ہم پا نہیں سکیں گے۔ اس کو مختصر قبلہ حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں جو رب نواز شیخ کے لیے ضروری ہیں، عقیدت، محبت اور اطاعت۔ عقیدت اور محبت تو شاید ہم میں سب میں تام ہے، یہ اطاعت کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب تہجد کے وقت اٹھنا پڑتا ہے۔ اطاعت کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنی نظر کو حرام سے روکنا پڑتا ہے، جب رزق حلال کمانا پڑتا ہے، جب رشتوں کو نبھانا پڑتا ہے، جب حضرت کی فرما برداری میں لین دین میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کرے کہ جو لوگ یہاں سے میلہ لوٹ کے لے گئے ہیں، ہم بھی ان کی طرح یہاں آئے ہیں تو کچھ دولت لوٹ کے لے جائیں، اپنے سینوں کو بنا کے چلے جائیں۔ یہ ایک ایسی منڈی ہے جو نصیب والوں کو نصیب ہو۔ یہاں جو سودا ہے وہ سچا سودا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ کھرا مال ہے۔ دوستو، اس کو ہم کما لیں گے، اپنا سینہ بنا لیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا ذیلی چیز ہے، جب ہم آخرت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا تو جس طرح چونگا نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن کے زمانے میں، چونگا کہتے ہیں اسے اردو میں، وہ اس میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما اعلم۔